محمد.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد.
اللهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجانب محمد وآل
محمد.
زين محترم, یہ ہمارے لیے ہمیشہ ایک انتہائی خوشخبری ہوتی ہے کہ کسی جگہ اعتکاف میں پہنچ کر کچھ بولنے کا موقع ملے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو انتہائی اہم سمجھتے ہیں زندگی کے اندر کہ کچھ ایسا وقت مل جائے جس میں انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے, تدبیر کرنے کے لیے, اپنی عقل کو بروئے کار لانے کے لیے مناسب حالات فراہم ہو جائیں, جس میں انسان کی زندگی کا جو ایک گھورک دھندا بنا ہوا ہے, ایک گردش کا نظام بنا ہوا ہے, مصروفیتوں کا ایسا نظام کہ جس کے اندر انسان سوچ نہیں پاتا, اس سے تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائے اور کچھ وقت اپنے بارے میں سوچ سکے, کچھ وقت اپنے دین کے بارے میں سوچ سکے, خاص کر اس نظام کے اندر رہتے ہوئے جو آج کل کے زمانے کا نظام ہے. اس نظام میں کچھ اس طرح کا روٹین بنا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اپنی ذات کے اوپر سوچنے کا وقت انتہائی کم ہوگا, آپ کے پاس اپنے متعلقات کے بارے میں سوچنے کا وقت بہت زیادہ ہوگا, یعنی آپ اس کو سوچے بغیر رہ نہیں پائیں گے, لیکن آپ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچ پائیں گے. یعنی اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ آپ اس بات کے بارے میں سوچ پائیں گے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جس گھر میں رہیں گے وہ گھر کیسا ہوگا, اس بارے میں بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو لباس آپ پہنیں گے وہ لباس کیسا ہو, اس پر بھی آپ کو بہت وقت دینا پڑے گا کہ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کیسی ہو, اس کی سروس ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس کا ماڈل کون سا ماڈل ہے, یہ بکے گی تو لاس ہوگا یا فائدہ ہوگا. آپ کو اپنے موبائل کے بارے میں بھی بہت سوچنا پڑے گا کہ اس کا ماڈل کون سا ہوگا, یہ بکے گا یا نہیں بکے گا, بکے گا تو لاس میں جائے گا فائدہ ہوگا, کیا کیا کر, یہ سب آپ کو وقت ملے گا. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو قطعاً وقت نہیں ملے گا وہ آپ کی اپنی ذات ہے. میرا کیا ہوگا, میری زندگی کا کیا ہوگا, اس کے لیے وقت نہیں ملے گا. آپ کے پاس وقت ہوگا یہ سوچنے کے لیے کہ میرا بیلنس کتنا ہے, میرا بزنس کہاں پر ہے, میری جاب کیسی چل رہی ہے, میرے دوست احباب کیسے ہیں, سب چیز کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں, وقت ہو یا نہیں ہو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائیں گے, آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. لیکن جس چیز کے لیے آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوگا اس نظام کے اندر, جس چیز کے لیے آپ وقت نکال بھی نہیں پائیں گے, وہ آپ کی اپنی ذات ہوگی. اور یہ جو اعتکاف ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس پریشر سے باہر نکالے, اس پریشر سے باہر نکالنے کے بعد آپ کو کوئی ایسا ٹائم دے دے جس میں آپ زندگی کے اہم ترین سوال کو حل کر پائیں. اور زندگی کا اہم ترین سوال یہی ہے, میرا کیا ہوگا, میری زندگی کا کیا بنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی دنیاوی ڈیڈ لاک کے اندر پھنس جاتے ہیں, مثلاً جاب جا رہی ہے, چیزوں کی قسطیں دینی ہیں, کچھ تقاضات موجود ہیں, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ جملہ اب آپ کے سامنے آتا ہے, اب کیا ہوگا. بہت دفعہ ایسا انسان ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ کہتا ہے اب کیا ہوگا. صحیح ہے, مجھے جس بات کے اوپر بہت زیادہ احساس ہے کہ اس کی ضرورت ہمیں احساس ہونی چاہیے, وہ اس چیز کو سوچنے میں ہے کہ میرا کیا ہوگا. اچھا, اس میں اتنی پریشانی کی بات کیا ہے, میرا کیا ہوگا, بلاخر کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا نا, قبر میں تو جانا ہی ہے, وہاں تک تو پہنچ ہی جائے گا, کوئی نہیں پہنچائے گا تو ایدی تو پہنچا ہی دے گا, قبر تک تو پہنچا ہی دے گا, پہنچا دے گا تو پھر اچھا اس پہ ہم دائرے خانے نہیں ہو پائیں گے, قبر تو سبھی نے پہنچنا ہے, میرا کیا ہوگا, یعنی بلاخر کوئی زندگی ہے میری, میری زندگی ہے, مجھے دیکھنا ہوگا کہ بلاخر اس کے اندر جو مجھے آسائشیں مل سکتی ہیں وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی. میری اولاد ہے, اس اولاد کا ایک مستقبل ہے, وہ مستقبل کیسا ہوگا. پھر یہ دیکھنا ہے کہ ایک بڑھاپا آنے والا ہے جو ابھی اس سے ذرا دور ہے, وہ اس بڑھاپے میں کیا ہوگا, جو ابھی لڑکپن میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو پروفیشنل لائف شروع نہیں ہوئی ہے, جب پروفیشنل لائف شروع ہو جائے گی تب کیا ہوگا, کون کون سے کورسز کرنے ہیں مجھے, کون کون سی ڈگریز لینی ہے, فلاں کورس کر لوں تو تنخواہ کتنی بنے گی, فلاں کر لوں تو شاید پروموشن بن جائے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی ہیں. اب یہاں پر ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں, اب بھی صحیح نہیں سوچ رہے ہیں, یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سوچیں, یہ تو پھر دنیا ہے, دنیا بہت چھوٹی سی جگہ ہے, بہت خوبصورت مثال اعتکاف ہے, اعتکاف میں بہت خوبیاں ہیں, اعتکاف کی مثال بہت اچھی مثال ہے. مثلاً آپ اعتکاف کے لیے آئے, دیکھیے آپ نے کیسے بستر بچھائے ہوئے ہیں, یہاں یہاں آپ نے کہیں اپنے لیے کیبن مانگا ان سے, مجھے اپنا علیحدہ کیبن دو, نہیں مانگتے بھی تو کہاں سے دیتے, کہتے بھائی اتنی سی مسجد ہے علیحدہ سے کیبن کہاں سے لائیں, کوئی فائیو اسٹار ہوٹل تھوڑی ہے, یہ مسجد ہے, یہ بچھاؤ یہاں بیٹھ جاؤ سو جاؤ. اچھا آپ نے کہا کہ میرا بیڈ روم کہاں ہے, میرا ریسٹ روم کہاں ہے, یہ ساری داستان یہاں نہیں ہے بھائی, ایک گدا بچھانے کی جگہ مل جائے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہاں پہ بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ, تین دن گزارو اور جاؤ. صحیح ہے, اصل میں یہی دنیا تھی, دنیا یہی تھی. اگر کوئی اعتکاف میں آئے کہ مجھے کیبن دو, میرا مثلاً کیبل کہہ رہے ہیں وہ, کہ ٹی وی کہاں ہے, آسائش کہاں ہے, سہولتیں کہاں ہیں, تو یہ کہیں گے میاں آنا ہے آؤ, نہیں آنا نہیں آؤ, یہاں یہی ہے جو ہے. اب ایک آدمی کیا ہے, یہاں کا مینو کیا ہے کھانے کا, کہیں گے بھائی یہ کھانے وانے کا مینو نہیں ہے, جو مل جائے گا کھا لینا, نہیں کھلا سکے تو صبر و شکر کر کے فاقہ کر لینا, اور کیا کہیں گے, یہاں پہ کوئی مینو تھوڑے بتائیں گے, پہلے دن افطار کے بعد کیا سرو ہونا ہے, سحری میں کیا سرو ہونا ہے, چائے کتنے بجے ملنی ہے, جو کچھ بھی ہے چھوٹا موٹا ہم بتا رہے ہیں, جو نہیں ہوگا نہیں ہوا, جو ہو گیا ہو گیا. یہ ہے اعتکاف, ایسے کاش ہم یہ سمجھ جاتے دنیا بھی ایسے ہی ہے. اچھا آپ اعتکاف کی میں پرواہ کیوں نہیں کر رہے, آپ بڑے نفاست پسند آدمی ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر, یہاں پہ آپ نفاست کیوں نہیں دکھا رہے, صرف ایک وجہ ہے, آپ کہتے ہیں تین دن کی بات ہے یار, گزر ہی جائے گی, ختم ہو جائے گی, یہی ہے نا سارا مسئلہ, یہی وہ جو عرفا ہوتے ہیں نا, وہ جنت دیکھ کے کہتے ہیں 60 سال کی بات ہے, گزر ہی جائے گی, وہ جنت دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری غلطی کیا ہے, ہم وہ آگے نہیں دیکھ رہے, قبر سے پہلے دیکھ رہے, وہ قبر کے بعد دیکھ رہے. ہماری جو ساری مشکل ہے, ہم نے زندگی آسانی آسائش سب کو خلاصہ کیا ہے قبر سے پہلے میں. انبیاء ائمہ عرفاء اولیاء ان سب نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے, لیکن قبر کے بعد اس کو اوپر اہمیت کیوں نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے, کتنے سال جینا ہے, 60 سال جینا ہے, 15-17 سال تو آنکھیں کھولتے کھولتے گزر گئے, ادھر تک تو زیادہ پتہ بھی نہیں ہے, آخری 10-15 سال اس میں بھی آنکھیں کھولتے کھولتے گزر جائیں گے, چونکہ توانائی ہی نہیں رہتی, بیچ میں رہ گئے 30-40 سال, اس کا سارا ڈرامہ ہے. ارے میں آپ کو بتا دوں, آپ 45-50 کے قریب پہنچ جائیں پھر بیک ٹو پویلین کی تیاری ہے, اس کے بعد انسان کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اب بات سمجھ میں آ رہی ہے, اگر تھوڑا بہت مسلمان ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار یہ 45-50 کے بعد داستان ٹیڑھی ہے. سارا مسئلہ یہ 20-25 سال کا ہے, جس میں انسان ساری یہ تورم خانیاں دکھاتا ہے, جتنی گڑبڑ کرنی ہوتی ہے وہ اس مدت میں کرتا ہے, 15-17 سے نکلتا ہے. ٹین ایج جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں, ٹین ایج 18 سے نکلنے کے بعد سے لے کر 45-50 تک, بس یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ساری مصیبت آ رہی ہوتی ہے. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں 50 کے بعد بھی مصیبت کر رہے ہوتے ہیں. روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر بوڑھا حریص ہو جائے تو ایسا حریص ہوتا ہے کہ جوان بھی اتنا حریص نہیں ہوتا. لیکن اگر بوڑھے کا معاملہ خراب ہو جائے, بوڑھا صحیح ہو جائے پھر بہت ہے. یعنی اہل بیت احترام کرتے تھے. ایسے ایک دوست نے ایک روایت بتائی, روایت میں نے خود نہیں دیکھی لیکن میرے دوست قابل اعتماد ہے, اس نے مجھے بتائی مولانا. یعنی ایک دفعہ مولانا کے پاس ایک آدمی آیا, مولانا نے احترام دکھایا, اس کو جگہ بتائی, یہاں بیٹھو, اس طرح کیا تھوڑا سا. اگلے دن آیا, مولانا نے توجہ نہیں دی. کہنے لگا مولا کیا ہوا؟ اس دن میں کل آیا تھا تو آپ نے مجھے آگے پیچھے کیا, میں سمجھا کہ میری آپ کے نزدیک ایک حیثیت بن رہی ہے. آج آپ نے بالکل ہی ہمارے خیال میں سامنے سے آج تو بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی. مولانا نے ایک عجیب بات کہی, کہنے لگے کل تمہارے بالوں میں چند سفید بال نظر آ رہے تھے, آج تم وہ نکال کے آئے ہو, اب تمہارا اسٹیٹس جوانوں کا. کل تمہارے چہرے پر بزرگی نظر آ رہی تھی, آج تم اس بزرگی کو چھوڑ کے آئے, کل تمہارا بزرگی نے احترام کیا. ان کا انداز یہ تھا, بزرگی کا احترام کرتے. ہاں بزرگ کو چاہیے کہ اپنی بزرگی کا خود خیال بھی رکھے, یہ اس کا مسئلہ. لیکن اہل بیت بزرگوں کا احترام کرتے تھے. اسلام کے آداب بھی یہی کہتے ہیں, بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے. تو ساری جو مصیبت بنتی ہے یہ اس ٹین ایج سے نکلنے کے بعد سے لے کر اس 45-50 سال تک پہنچتے. اچھا اس میں مصیبت کیا بن رہی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. سمجھ رہا ہے یہ اصلی ہے, اصلی نہیں ہے, یہ سارا کا سارا تھوڑی دیر کا ہے, تھوڑی دیر کا ہے. معاملہ ختم ہو جانا ہے, معاملہ پھر قبر پہ پہنچنا ہے, قبر کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے, وہ زندگی اصلی زندگی ہوگی, وہ پائیدار زندگی ہوگی. یہ وہ نظریہ ہے جس کو ہم اور آپ جانتے اچھی طرح سے ہیں, پتہ نہیں اس پہ دل کیوں نہیں بیٹھ رہا. کوئی ہے اس چھت کے نیچے جو کہہ میں قیامت نہیں مانتا؟ قیامت نہ مانتا ہوتا تو اعتکاف میں کیا کر رہا ہے؟ وہی سب کے یہاں قیامت مانتے ہیں. اب ایک سوال جو آپ کو اپنی زندگی کے لیے یہاں پہ کرنا ہے, جو میں نے جس سے شروع کیا تھا کہ اعتکاف بہت اچھا موقع ہے, جس کام کو آپ نے حل کرنا ہے وہ ایک سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے قبر کے بعد کیا ہوگا, اس سوال کو لے کے چلنا. اچھا قبر کے بعد کے لیے ٹائم کب تک کا ہے؟ قبر تک کا ٹائم ہے. قبر کے بعد جو کچھ ہوگا ٹائم قبر سے پہلے کا ہے. اب ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. صاحب دو آدمیوں کے بارے میں ہم نے روایت پڑھی کہ ان کو بہت حسرت ہوگی قیامت کے دن. حسرت کا مطلب کیا ہے؟ اتنی شدت کا پشیمانی, ندامت, افسوس کا احساس کہ انسان کا جیسے دل ڈوب رہا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں حسرت, بہت حسرت. کیا ایک آدمی کو قیامت کے دن حسرت ہوگی اس مسئلے کے اوپر؟ اپنی زندگی میں اچھا آدمی تھا, اپنی زندگی اچھی گزاری تھی, نماز روزہ بھی ساتھ تھا. قیامت کے دن پہنچا, میدان حشر کے اندر آیا, اعمال اس کے لے کر آئے, اعمال ٹھیک ٹھاک تھے. اب امید یہ تھی کہ اب راستہ کھل گیا ہے, اب تو جنت میں جانا ہے. اچانک حساب کتاب شروع ہوا. اب جو حساب کتاب شروع ہوا تو دیکھا جو اعمال تھے وہ کاؤنٹر بیلنس ہونا شروع ہو گیا. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا خدایا اس نے میرا اتنا لیا ہوا ہے اور دیا نہیں ہے, اس سے مجھے دلوا دے. اس سے کہا تو دینے کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا نہیں ہے, اعمال ہے, یہاں پیسہ نہیں دینا ہے, یہاں اعمال دینا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, ایک آدھ دے دو. دے دیا. ایک اور کھڑا ہوا, کہا اس نے میرا یہ باقی ہے. کہا ٹھیک ہے اس کو بھی دے دو. اب اس نے دیکھا کہ وہ میدان حشر ہے, میدان حشر کے اندر خلائق جمع ہوئے ہیں, دعوے دار کم نہیں ہیں, دعوے دار بہت ہیں. اور ہر دعوے دار جو دعویٰ کرتا ہے, کوئی جھوٹا دعویٰ کر نہیں سکتا اور یہ انکار کر نہیں سکتا. یہ حشر کی مصیبت ہے, کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا اور یہ انسان دعوے کا انکار نہیں کر سکتا, یہ میدان حشر کی خوبی ہے. تو جناب کہنے لگا کہ وہ ایک کھڑا ہوا, دو کھڑے ہوئے, تین کھڑے ہوئے, پتا چلا کہ اعمال جو کاؤنٹر ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد اس نے خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا, خدایا میں سمجھ رہا تھا اعمال کافی ہیں, اب یہ جو جانا شروع ہوئے تو یہ تو اس اسپیڈ سے جا رہے ہیں, میرے تو پہلے ہی کم آئے تھے, تو نے اتنی شرطیں لگائی تھیں خلوص بھی ہو, قصد نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, تھوڑے سے تو اعمال آئے تھے, اب یہ جو لوگ لے کے جا رہے ہیں تو کچھ نہیں بچے گا اس میں سے, خدایا روک دے اس سلسلے کو. خدا نے کہا نہیں, یہ سلسلہ نہیں رکے گا, یہ جو انسانوں کے حقوق ہیں یا وہاں دینے یا یہاں دینے, تم سے کہا تھا قبر سے پہلے دے دو, تم نے نہیں دیے, اب یہاں دینے. اینڈ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے, اینڈ جب کچھ نہیں ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لکھا ہے یہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں بدترین مثال ہے, نقصان اس نے اٹھایا. اچھا ہماری زندگی میں نقصان اٹھانا کسے کہتے ہیں؟ اپنے انویسٹمنٹ کی ریٹرن نہیں ہوا, نقصان اٹھایا. یہ بدترین سرمایہ کاری ہے جس پر کوئی نقصان نہیں, کوئی فائدہ نہیں ملا, بدترین لاس یہی لاس ہے. کس چیز کا لاس ہوا اس میں؟ زندگی لاس میں گئی, اس کو کہتے ہیں خسارہ. ایک تو اس کو سوچ لیجئے, اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے, منصوبہ بنانے سے پہلے کہہ رہا ہوں, آپ منصوبہ بنائیے اپنی زندگی کے بارے میں, اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. ایک اور روایت بھی ہے, اس روایت میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے شدید افسوس اس آدمی کو ہوگا, یہ جو میں نے بتائی پچھلی روایت, یہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے, اس سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ایک اور آدمی ہے, اس سے بھی زیادہ گھاٹا اٹھانے والا, وہ کون سا آدمی؟ وہ یہ آدمی. صاحب ایک آدمی ہے, وہ قیامت کے دن پہنچا ہے, یہ جب قیامت کے دن آیا تو خدا نے پوچھا کہ کیا لایا, پتا چلا کہ مال بے تحاشا تھا اس کے, مال بے تحاشا ہے لیکن مال آخرت تک نہیں آیا ہے, مال دنیا میں رہ گیا. جب کون سا مال دنیا میں رہتا ہے, کون سا آخرت میں آتا ہے, اللہ نے فلٹر لگایا ہوا ہے, ایک ایسا کسٹم ہے جس سے ہر مال کراس نہیں ہوگا. دنیا میں اگر خدا کے لیے کچھ کر دیا مال سے تو وہ آخرت تک آئے گا, دنیا میں اپنے مال سے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو وہ آخرت میں نہیں جائے گا, یہیں پڑا رہے گا. آپ ابھی بینک پلازا بنا لیں, چار بنا لیں, آخرت کے لیے کچھ نہ کریں, یہیں پڑا رہے گا, باقی آپ کی مرضی. صاحب وہ آخرت میں پہنچا ہے, مال بے تحاشا ہے, آخرت میں کچھ نہیں آیا. اب خدا نے کہا کہ تیرا راستہ جہنم کی سمت, تو جہنم میں جائے گا. اس نے کہا خدایا یہ جو میرا مال ہے اس کو استعمال کر کے میرے بچے جنت میں گئے, میرے ورثا جنت میں گئے. کیس کیا ہے؟ اس کا مال تھا, یہ مر گیا, اس نے خدا کے لیے کچھ نہیں کیا, اس کا مال ملا اس کے ورثا کو, ورثا عقل مند تھے, انہوں نے پیسہ لیا, اس پیسے کو خدا کے لیے کر دیا, اس پیسے کو جو خدا کے لیے کیا خدا نے ان کو جزا دے دی. اب یہ کھڑا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں اور میرے مال کے اوپر لوگوں نے جنت کما لی. اس نے خدا سے التجا کی, کہنے لگا خدایا یہ جو مال تھا اس کو میں نے محنت سے کمایا تھا, میں نے جھوٹ بولا, سچ بولا, دھوکہ دیا, کچھ بھی کیا, مال کمایا تھا, میرے مال پہ دوسرے جنت میں جا رہے ہیں, میں جہنم میں جاؤں گا. یہ دوسری روایت ہے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے, مر گئے چھوڑ گئے اب کچھ نہیں. تیسری روایت اور سنا دوں آپ کو, پہلی روایت میں یہ تھا کہ اعمال لایا تھا لیکن کاؤنٹر میں کچھ اور تھا, وہ گڑبڑ ہو گیا. دوسری روایت میں اعمال نہیں لایا, مال وہیں چھوڑایا, کچھ نہیں ملا, جہنم کا راستہ. تیسری روایت پہلے بھی سنا چکا ہوں یہاں پر ایک دفعہ, شاید پچھلے سالوں میں, کبھی دوبارہ سنا دیتا ہوں کیونکہ موضوع سے متعلق ہے. ایک آدمی مرا, رسول خدا کو اطلاع دی اس نے مال بہت چھوڑا ہے, وصیت کی ہے آپ صدقہ کریں. رسول خدا نے کہا کوئی بات نہیں. وہاں پہنچے دیکھا کمرے کے اندر گندم, اناج, یہ سب کچھ بہت ہے, صدقہ کر دیا, صدقہ کر دیا, سارا صدقہ کر دیا اس مرحوم کے نام پر. آخر میں دیکھا وہاں پہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی, لوگ اٹھا کے لائے, کہنے رسول خدا ایک کھجور رہ گئی ہے, سوکھی ہوئی کھجور. رسول خدا نے کھجور ہاتھ میں لی اور لوگوں سے کہا اگر یہ اپنی زندگی میں دیتا تو اس بھرے ہوئے کمرے سے بہتر تھا.
محمد والے محمد سارا,
تھا. لوجک بہت سادہ ہے. وصیت میں اس لیے لکھ رہا ہے کہ اس وقت اللہ کی راہ میں دوں جب میرے کسی کام کا نہ رہے, ورنہ زندگی میں دیتا نا. اگر اللہ کی محبت میں دیتا تو مرنے کے بعد دیتا ہے, مرنے سے پہلے دیتا, مرنے سے پہلے دیتا. یہ جو لکھتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنی وصیت میں اللہ کے نام وقف کر دیا, بیٹا مرنے کے بعد تو تیرے کام کا ہی نہیں رہا تھا. تو نے دیکھا کہ تیل تو بہ گیا ہے, اب چلو مولا عباس کی نظر کر دوں. تیل بہنے کے بعد نظر نہیں ہوتی ہے, تیل بہنے سے پہلے نظر ہوتی ہے. مرنے کے بعد اللہ کی راہ میں نہیں دیا جاتا, پھر تو کھجور کا دانا بھی تمہیں ثواب میں نہیں ملے گا. مرنے سے پہلے دیا جاتا. یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی, اب اپنی زندگی کا منصوبہ بنائی. تین روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. تین روایتیں کون کون سی تھیں؟ پہلی روایت اعمال لایا, مقابلے میں کچھ اور تھا. دوسری روایت کچھ نہیں لایا, اس کے مال پہ کوئی اور جنت میں گیا. تیسری روایت مرنے پر دیا لیکن وصیت نامے میں, مرنے کے بعد دیا, مرنے سے پہلے نہیں دیا. اچھا اب یہ تینوں روایتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ. اب آپ آئیے زندگی کا منصوبہ بنائیے. آپ کی عمر کوئی بھی ہے, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس اعتکاف کے آخری گھنٹے تک آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. آپ کی عمر میری جتنی 40-42 ہو, میرے سے آدھی ہو 20 ہو, میرے سے ڈبل 80 ہو, آپ کو اور مجھے یہ نہیں معلوم میں باہر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا, نہیں معلوم, قطعاً نہیں معلوم, اور دنیا میں کسی کو بھی نہیں معلوم. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی دنیا میں منکر نہیں ہے. باقی سب حقائق کے منکر ہیں, خدا کے منکر ہے, نبی کا منکر ہے, ہر قیامت کا منکر ہے, سب کے منکر موجود ہیں, موت کا کوئی منکر نہیں ہے. موت کے مقابلے میں سب مومن ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں موت آنی ہے بس. اب موت کے تو مومن ہیں ہی, چاہے کسی چیز کو مانے یا نہ مانے, اب موت کے مومن ہیں. اب اپنے آپ سے پوچھے گا مرنے کے بعد کے لیے آپ کے پاس لے جانے کا کیا پلان ہے, کیا منصوبہ. یہ جو اعتکاف ہے اس کا سب سے اہم ہدف یہ ہے, اپنی زندگی کا ہدف بناؤ, اپنی زندگی کا منصوبہ بنا دو. مرنے کے بعد کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو یہ بتا دو, جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس سب کو جمع کرو. اچھا اب اس کا طریقہ کار کیا رہے گا, چند اسٹیپس میں اس کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد, اچھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں لوگوں جمع ہو جاؤ میں تمہیں یہ بتاؤں 1:20 کیسے بنتے ہیں, وہ اس سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ اس میں 1 پر 700 کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, 1 پہ 700 کا خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے. اگر کوانٹٹی میں دیکھیں تو اگر آپ نے 1 سال اللہ کی راہ میں گزارا, 700 سال کا تو خدا نے ویسے ہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں دوں گا. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, 700 کا خدا نے پہلے ہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں دوں گا. اس کے بعد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, خدا جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا بھی دیتا ہے, کچھ نہیں معلوم کتنا کرے گا, یہ سب ہمیں نہیں معلوم. تو صاحب بہت بڑی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ آپ اپنی زندگی لگائیں اور زندگی کے بدلے آپ کو کچھ مل جائے. اور مولا نے کہیں جملہ ارشاد فرمایا تھا, بہت خوبصورت جملہ ہے, فرمایا تمہیں اپنے نفس کی قیمت لگانی ہے تو جنت سے کم نہیں لگانا, جنت سے کم نہیں لگانا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, مثلا میری عمر پھر اپنا ریفر کر دوں, 40-42 سال ہے, موت کا تو نہیں معلوم اس دروازے سے باہر نکلوں گا یا نہیں نکلوں گا, یہ تو مجھے نہیں معلوم. ایوریج سوچ لوں کہ میرے پاس فرض کر لیتے ہیں 15 سال باقی, ایوریج میں سوچ لیتا ہوں, پاکستان کا ایوریج 55-60 ایسے ہی ہے, وہ بھی شاید اچھے دور میں ہوتا ہوں, پتہ نہیں کراچی والوں کا کیا ایوریج ہے, خاص کر کھاردر والوں کا پولوشن تو معلوم نہیں, پر ایوریج سوچ لیتے 55 تک ایوریج ہے 15 سال. اچھا کتنا لے چکا ہوں, 42 سال, 2 مصیبتیں, 42 سال کا حساب دینا ہے. پہلا مسئلہ خطرناک جگہ پہلی یہی ہے, 42 سال کا حساب دے سکتا ہوں خدا کے حضور یا نہیں دے سکتا. اچھا حساب کس کس چیز کا دینا ہے, ہر چیز کا, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب قیامت کے دن کتاب پکڑائیں گے تو ایک آدمی چیخ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی عجیب کتاب ہے, چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس کتاب کے اندر. چھوٹی بڑی سے مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ ہاتھ ملانے آئے نا, میں نے ہاتھ ملایا اور دل میں ذرا سا سوچا میں بڑا ہو رہا ہوں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. میں نے آپ کو دیکھا, دیکھنے دیکھنے میں کچھ سوچا, یہ بھی ہے. کوئی چیز نہیں بچے گی. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تاریکیاں دنیا کی نظروں اور کیمروں کو چھپا سکتی ہیں, تاریکیاں خدا کی بصیرت کو نہیں چھپا سکتی. تنہائیاں انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیں گی, انسانوں کو خدا سے دور نہیں کریں گی. ان تمام باتوں کا حساب دے دو. پہلے تو میں یہ سوچوں کہ آیا 42 سال کا حساب دے سکتا ہوں. اگر 42 سال میں کس ہر چیز کا تو مجھے حساب یاد بھی نہیں, میں کس چیز کا حساب سوچوں کہ دوں. پہلی بات, کوئی گناہ تو نہیں کیا میں نے, کوئی گناہ تو نہیں کیا. اچھا, ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے تو میں مولوی ہوں نا, یہ دنیا کی باتیں تھیں, ہو گئیں. اب معاملہ ہے زندگی کے بارے میں پلاننگ کا. مثلاً فرض کریں ایک آدمی ساری دنیا کو کہتا رہتا ہے بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے, بڑا پوز مارتا ہے, سارے کام کرتا ہے, ایک دن بیٹھا کہ انویسٹمنٹ کرے. اس پوز کو انویسٹمنٹ کرے گا یا ریئلٹی کو انویسٹ کرے گا؟ چاہے جو ہے اس کو ریئلٹی اس کو کرے گا نا انویسٹمنٹ. دنیا کے سامنے کہتا ہے 1 ارب ہے, اب 1 ارب انویسٹمنٹ کرنے آیا, اب تو دیکھنا پڑے گا اصل میں ہے کتنا. دنیا کو تو جو دکھانا تھا دکھا لیا, میں مولوی ہوں, دنیا کا تو مولوی ہے, ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا. حساب لینے پہ آؤں گا تو دیکھنا پڑے گا اندر ہے کیا. یہ تو مجھے معلوم ہے نا, آپ کو تھوڑی معلوم, آپ کو اپنے بارے میں معلوم ہے, مجھے تھوڑی معلوم. سچائی سے کام لینا پڑے گا, جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے. جھوٹ دنیا کے لیے چلتا ہے, خدا کے سامنے نہیں چلتا. سب سے پہلے حساب کرنا پڑے گا 42 سال میں کوئی گناہ تو نہیں کیا. اچھا, گناہ بھی عجیب ہوتے ہیں. ابھی ایک جگہ چند دن پہلے بھی عرض کر رہا تھا, گناہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. بعض اوقات گھروں میں دیکھا نا, بچے دیواروں کے اوپر لائنیں مار دیتے ہیں, لکیریں کھینچ دیتے ہیں. تو بعض لکیریں ایسی کھینچتے ہیں جو آپ خود ہی کپڑا لے کے رگڑ لو مٹ جائے گی. بعض لکیر ایسی مارتے ہیں کہ جب تک اس کے اوپر وائٹ واش نہیں کرو گے یہ نہیں جائے گی. اور بعض یہ بچے ایسی لکیر مار دیتے ہیں کہ وائٹ واش چلی جائے گی, پہلے فلنگ کرنی پڑے گی, پھر گھسائی ہوگی, پھر جائے گی. گناہ ایسے ہی, بعض گناہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں, ہیں تو اللہ کے مقابلے میں, آپ کی نیت سے چھوٹے بڑے ہوئے. ارادہ نہیں تھا آپ کا, گناہ ہو گیا, چلو یہ چھوٹا گناہ ہے, یہ خدا بخش دے. ایک دفعہ گناہ کیا ہے, اس گناہ پہ جرات بھی دکھائی ہے, اب یہ آسانی سے نہیں جائے گا. ایک دفعہ گناہ کیا ہے, حقوق الناس میں گناہ کیا ہے, اللہ اکبر, اب یہ بڑی مصیبت سے جائے گا. اب اس کو ساری محنتیں کرنی پڑیں گی, پہلے جا کے اس کو معذرت کرنی پڑے گی, اس کا حق ادا کرنا پڑے گا, سب کام کرے گا تو اب جان چھٹے گی, ورنہ یہ گناہ نہیں جاتا, یہ پڑا رہے گا اور اعمال کے مقابلے میں معاوضہ ہوگا, اس سے کم پہ معاوضہ بھی نہیں ہوگا. کوئی چیز حقوق الناس کو اعمال سے کم پہ نہیں نپٹاتی, اعمال پہ نپٹائے گی. سب 42 سال گزر گئے, حساب کروں گا سب سے پہلے گناہ کیا یا نہیں کیا. گناہ کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے گناہ تو سامنے نظر آ رہے ہیں. کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہلکے ہیں, کچھ ہیں جو بہت بڑے ہیں, کچھ ہیں جو اتنے بڑے ہیں کہ آسانی سے نہیں جائیں گے. پہلا کام تو یہی سوچو ان گناہوں کا کیا ہوگا. اچھا, کچھ یہ تو گناہ ہو گئے, اب ایک اور مشکل ہے ہمارے سامنے, 42 سال کا حساب لینا ہے نا. یہ سوچنا ہے جو کچھ خدا نے نعمتیں دی اور میں نے کفران نعمت کیا, ان کا کیا ہوگا؟ مثلا نعمت دی, کفران نعمت کیا, وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھو, مثلا اللہ مجھے توفیق دے کر 1984 میں ایران لے گیا, میں دینی تعلیم کے لیے وہاں پہنچ گیا, 96 تک وہاں رکا 12 سال. خدا مجھ سے حساب لے گا, 12 سال میں نے تجھے اہل بیت کے مرکز میں رکھا, تو نے کتنا علم حاصل کیا؟ جتنا حاصل کیا وہ 12 سال کے حساب سے صحیح ہے. آپ سے بھی یہی کرے گا. آپ سے کہے گا تو نے 42 سال زندگی گزاری, یہ بتا جو ہم نے تجھے نعمتیں دیں اس کا تو نے کیا کیا, کیا کیا نعمتیں دی پروردگار نے؟ سب سے بڑی نعمت تجھے ہم نے ذہن دیا, حواس دیے, شعور دیا, فکر دیا, اس کا کیا کیا, کیا حاصل کیا, کہاں استعمال کیا اپنی فکر کو؟ ہم نے تجھے وقت دیا, ہر روز 24 گھنٹے تھے تیرے پاس, اس وقت کا کیا کیا تم؟ ادھر ادھر بیٹھ کے ضائع کر دیے. ہم نے تجھے جسم کی نعمتیں دی, آنکھیں دی, کان دیے, طاقت دی, آنکھوں سے کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھی, کانوں سے کوئی غلط چیز سنی تو نہیں تھی, 42 سال کا حساب دینا پڑے گا. اچھا میں خدا سے کہوں گا نہیں خدا میں نے آنکھوں سے کچھ نہیں کیا, قرآن کریم ارشاد فرما رہے تیرے اعضاء و جوارح قیامت کے دن گواہی دیں گے تو نے کیا کیا. انسان پکار اٹھے گا کہ تم میرے اعضاء و جوارح میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ جواب دیں گے انتقم اللہ الذی انتقا کل شیء, ہم اس کے حکم سے بول رہے ہیں جس نے ہر ایک کو بولنے کا حکم دے دیا ہے. اب بولیں گے, چھپا نہیں سکیں گے, ان آنکھوں سے کیا ہوا, ان کانوں سے کیا سنا, ہاتھوں سے کیا کیا. زبان انسان کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کی زبان ہے. کیا کیا یہ سب کچھ, کیا کھایا, کیا پیا, وقت انتہائی اہم مسئلہ وقت کا, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اچھا ابھی آپ یہ ساری چیزوں کا حساب سوچئے کہ بھائی ان سب کا جواب میں کیا دوں گا, ان تمام چیزوں کا میرے پاس جواب ہونا چاہیے. پھر تیسری بات یہ سوچنی پڑے گی کہ وہ جو خدا کے نام پہ کیا تھا اس میں شرائط پوری ہو گئی تھی. کیا تو خدا کے نام پہ تھا, لیکن مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات انسان خدا کے نام پہ کرتا ہے, کسی کو سنا بھی دیتا ہے, کسی کو دکھا بھی دیتا ہے, کسی کو بتا دیتا ہے. خدا نے مجھے طاقت دی, مثلا بولنے کی طاقت دے دی کہ میں مجلس پڑھوں, میں نے اسی مجلس کے دوران اپنی شہرت کے لیے بھی کام کیا. اب اس کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے نہیں رہا, اب یہ کام گیا. بڑی بڑی مشکلات ہیں بھائی. بس تین چیزوں کا آپ کو پیچھے سے حساب لینا پڑے گا, ایک جو گناہ کیے اس کا کیا ہوگا, دو جو نعمتیں خدا نے دی ان کا کیا ہوگا, تین جو کام خدا کی خاطر بھی کیے وہ بھی صحیح تھے اگر ابھی ہو گئے. یہ سب سوچ لیجئے, یہ تو ہو گیا آپ کے پچھلی زندگی کا سرمایہ. اب اس میں سے نیٹ دیکھیے گا, یہ جتنا بھی بچا ہے یہ خدا کے سامنے لے جانے کے لیے کافی ہے. سمجھ میں آ جائے گا قیامت میں. ابھی دیکھیے میں نے آپ کے سامنے صرف 10 منٹ لگائے اس بات کے اوپر کہ پچھلی زندگی کا حساب کیسے لینا, یہ پہنچ گیا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے, جب یہ دیکھ لیا نا آپ نے, اچھا ہر عقل مند ذی خبر فوراً سمجھ جائے گا کہ نہیں بھائی حساب دینا آسان کام نہیں. کوئی کتنا ہی 30 مار خان ہونا, وہ اگر ذرا سا بھی قیامت کو سوچے تو سمجھ جائے گا حساب نہیں دے سکتے, پھنس جائیں گے. فوراً اس کو سوچنا پڑے گا یہ جو آگے کی مدت ہے اب اس کو کسی طرح بچا دو, جو پیچھے گیا وہ تو چلا گیا, آگے کا کیا ہوگا. اب آگے کے لیے آپ کیا سوچیں گے, اپنے آپ سے چند سوال آپ نے کرنے ہوں گے, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ تلخ تلخ باتیں ختم ہو جائیں گی, آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی, پھر آپ اپنے اعتکاف کے دوبارہ مزے لیجئے گا. ایسا نہ ہو جائے کہیں آپ کے ساتھ کہ آپ اعتکاف کو بھی ضائع کر دیں. اپنے آپ سے بہت حساب لیجئے گا تو اس پہ خدا بہت پوچھے گا کہ اب تو 3 دن محصور تھا, اب بھی تو نے کچھ نہیں کیا, اب کیوں نہیں کچھ کیا. بہت اپنے آپ سے پوچھیے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, جو ہم گزار رہے ہیں صحیح گزار رہے ہیں, غلط گزار رہے ہیں, زندگی کیسی گزر رہی ہے. کسی انسان کی غیر ارادی حرکت کے اوپر, دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ جو آپ پیٹ پیچھے ہنس کے بھی دیکھ رہے ہیں نا, اس کا بھی خدا حساب لے گا, اس کا بھی حساب لے گا. مت سوچئے خدا نہیں دیکھ رہا, نہیں نہیں, مطمئن رہیے خدا کوئی چیز نہیں چھوڑے گا, ہر چیز کا حساب لے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مستقبل کے لیے کیا سوچنا ہے؟ ہاں مستقبل کے لیے چند چیزیں سوچ لیجیے ماضی کو دیکھتے ہوئے. پہلے تو ماضی کو اچھی طرح دیکھ لیجیے گا. کیوں انسان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا, سب کو دھوکہ دیتے دیتے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے لگتا ہے. لطیفہ سنا دوں آپ کی ذرا ناراضگی کو کم کرنے کے لیے. صاحب ایسا ہوا کہ ملا نصیر الدین ایک جگہ کھڑے تھے, رش بہت زیادہ تھا, لوگ پبلک کافی زیادہ تھی بازار میں. ایک آدمی نے کہا کہ ملا یہاں پہ بڑا رش لگا ہے. کہنے لگا یہ تو خالی کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں بھی بات کروں گا سارے خالی ہو جائیں گے. کہنے لگا چیک کر کے دکھاؤ. کہنے لگا تو کوئی مشکل نہیں, ذرا سا اونچی جگہ پہ کھڑا ہو. کہنے لگا اے لوگو تمہیں حلوہ چاہیے؟ وہاں جو فقیر وقیر تھے وہ سارے ہاں چاہیے. کہنے لگا وہ اگلے چوراہے پہ ایک آدمی دے رہا ہے. ایک نے پوچھا دے رہا ہے؟ ہاں میں دے رہا ہے. وہ ایک آدمی آہستہ آہستہ ادھر کو جانے لگا کہ میں جاتا ہوں. دوسرے نے کہا یہ واقعی دے رہا ہے؟ دے رہا ہے. وہ ایک اور نکلا. اب جب دو نکلے تو دوسرے نے کہا دو جا رہے ہیں کہیں لائن میں پہلے نہ لگ جائیں, ہم بھی نکلے. وہ نکلے دیکھا پبلک نے کہ بھائی کچھ لوگ خزر خزر کر کے ادھر کو جا رہے ہیں بڑی آنکھیں بچا بچا کے. لوگوں نے کہا اچھا کوئی خبر ہے. پھر لوگوں نے اور تیزی دکھائی. اب جو تھوڑی دیر میں دیکھا پورا بازار دوڑ رہا اس طرح. اچھا وہ تو دوڑ گئے. اس نے کہا بھائی واہ ملا کیا کام کیا تم نے, جگہ خالی کرا دی. دیکھا ملا صاحب بھی آہستہ آہستہ وہاں جا رہا ہے. کہنے لگا بھائی یہ لوگ تو جا رہے ہیں تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا شاید دے ہی رہا ہو کوئی. شاید کوئی دے ہی رہا ہو. بعض اوقات انسان دوسروں کو تو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں تو جنتی ہے. کہتے ہاں ہاں میں جنتی ہوں میں جنتی ہوں. آخر میں سوچنے لگتا ہے شاید میں واقعی جنتی ہوں. اچھا یہ دھوکہ کیوں ہوا ہے؟ دوسروں کے کہنے سے. اچھا دوسرے نے کیوں کہا تھا اس کو تو جنتی ہے؟ وہ اس کو خوش کر رہا تھا بس. اس کے بعد کوئی جنت کا ٹھیکا لگا ہے؟ اس کو کیا پتا جنتی ہے یا نہیں؟ وہ ہم ابھی ایک جگہ پہ گئے, وہاں پر ایک گروپ تھا. وہ کہتے تھے ہم سب جنتی ہیں, کچھ بھی ہم جنتی ہیں. اچھا اب ان کو ہمارے دوستوں نے بہت سمجھایا میاں جنت کا کسی نے آپ کو حوالہ نہیں دیا ہے, یہ آپ گمان کر رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں, اس پہ امتحان ہونا ہے. کہیں گے نہیں نہیں ہم نے فلاں کام کیا ہم سب جنتی ہیں. اچھا بھائی عجب مصیبت ہے, دنیا میں رہ کے جنتی سمجھ رہے ہیں آپ کو. وہ اہل سنت نے دس ایک روایت کی ہے کہ دس آدمیوں کو نبی اکرم نے کہا تھا یہ سب جنتی ہیں. اس کو ہم آج تک روتے آ رہے ہیں بھائی وہ دس کو نہیں کہا تھا, یہاں اتنی بڑی پلٹن آ گئی جنتیوں کی. خیر اب جب ہم پہنچے ایک دفعہ کہنے کہ آپ ہمیں درد دینے آئے تو ہم درد دینے چلے گئے. اچھا وہاں دعائے جوشن کبیر ہو رہی تھی. ہم نے یار یہ اچھے جنتی لوگ ہیں جوشن کبیر کیوں پڑھ رہے ہیں ادھر؟ ان سے پوچھا آپ کو پتا چلا آپ نے جوشن کبیر میں کیا کیا؟ جوشن کبیر میں 100 جملے ہیں, ہر جملے میں قریب کوئی 10 دفعہ یا 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 آتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ یا ظاہر ہو یا باطن یا آخر اول ہو یا آخر یہ سب. اچھا اپنے آپ سے پوچھا کبھی جوشن کبیر میں دعا کیا مانگی؟ سارا تو یا ہے. اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن اے مالک اے خالق, تو اے کر رہے ہو, مانگا کیا ہے کبھی پوچھا؟ نہیں, ایک جملہ مانگا ہے خلصنا من النار یا رب, اے پرورگار آتش جہنم سے نجات دلا دے, بس یہ مانگا. ہزار دفعہ خدا کو یا کر کے پکارا ہے, ایک جملہ مانگا ہے اے خدا یا آتش جہنم. میں نے ان سے کہا بھائی تم تو سارے جنتی تھے پھر یہ آتش جہنم سے نجات کیوں مانگ رہے ہو؟ تم تو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم سب جنتی ہیں, اب یہاں پر کھڑے ہو کے آتش جہنم سے نجات مانگ رہے ہو؟ آپ کو سمجھ میں آیا آتش جہنم سے نجات حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے, ورنہ اہل بیت یہ نہ کہلواتے بار بار. 100 دفعہ تو آپ نے جوشن کبیر میں خود کہا ہے خدا آتش جہنم سے نجات دلا دے, کس کس صفت کا واسطہ دے کر خدا سے کہا ہے؟ البتہ اچھی بات یہ کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا, کیا پتہ کیا تھا. یا زخرا من لا زخرا لا, یا عماد من لا عماد لا, یا کیا پتہ کیا ہے, یہ ایک اور مصیبت ہے. سب آپ منصوبہ بندی کرنے والے تھے. ماضی میں آپ نے 3 چیزیں دیکھی تھیں. اب دیکھیں میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے. انسانوں کا حافظہ شیطان کی زد میں آ کر اور کمزور ہو جاتا ہے. 3 روایتیں آپ کے سامنے کہیں تھیں. ایک وہ آدمی تھا جو لایا تھا مقابلے میں چلا گیا, ایک وہ تھا جو کچھ نہیں لایا بچے جنت میں چلے گئے, ایک وہ جو دیا تو لیکن کام نہیں آیا, وصیت میں دیا. اس کے بعد کہا ماضی کا حساب لے لو. پیچھے کا حساب لینے میں کچھ گناہوں کو دیکھو, جو گناہ میں نے کیے ان کا کیا ہوا, کچھ نعمتیں جو خدا نے دی ان کو میں نے کیا استعمال کیا. تیسری بات یہ تھی کہ ہاں بھائی, ہاں جو عبادتیں کی ہیں, جو اللہ کے نام پہ اطاعتیں کی, دیکھا آپ سنتے ہوں تو جواب بھی دیا گیا تاکہ مجھے احساس ہو گیا کسی کو تو یاد ہے, جو عبادتیں کی وہ عبادتیں خدا کی راہ میں ہوئی یا نہیں ہوئی, شرائط پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. اب یہ سارے کام کر لیے یہاں تک آئے, پھر ہم نے کہا دوسروں کو تو دھوکا دیتے تھے, اپنے آپ کو دھوکا نہیں دیجیے گا اور اعتکاف کو ضائع نہیں کیجیے گا, اس پہ خدا بہت سخت حساب لے گا. موقع ملا تھا پھر بھی ضائع کر دیا, پھر بھی کچھ نہیں سوچا. اب اگلے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے. اگلے کے لیے منصوبہ بندی, پہلا ٹاپک جس کو کور کرنے اگلے کے لیے, آتش جہنم سے بچنا کیسے ہے. آپ کے سب کے سامنے ہے ان الانسان لفی خسر, انسان نقصان میں گھاٹے میں تو ہے, بچنے کی کوشش کرنی. اب یہ جو آپ نے بچنا ہے اس کے لیے منصوبہ بنانا ہے. بچنے کے لیے منصوبہ کیسے بنے گا, چند چیزوں پہ محنت کرنی پڑے گی, اس کے بغیر بچنے کا کوئی امکان نہیں. قرآن کریم نے صرف ایک جگہ 11 قسمیں کھائی ہیں اور 11 قسمیں کھا کر ایک جملہ کہا ہے, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ, اور یہ جو آپ نے مستقبل میں منصوبہ بنانا ہے وہ اس کے لیے بنانا ہے, وہ یہ ہے میرے اندر کیا برائیاں ہیں اور کیا اچھائیاں ہیں. برائیاں ختم کرنی ہیں, اچھائیاں بڑھانی, بس سنگل پوائنٹ ایجنڈا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, ایک ایجنڈا لے لیجیے, برائیاں ختم کرنی ہیں, اچھائیاں بڑھانی. اچھا اب ہر آدمی جانتا ہے اس کی برائی کیا ہے, صحیح. ویسا آپ مجھ سے کہیں گے نا کہ بھائی تیرے اندر کوئی برائی ہے تو مثلاً میں گالیاں نہیں بکوں گا آپ کے سامنے. کیوں بھائی, میرا ریپوٹیشن خراب ہو جائے گا, مولوی ہونے کے ناطے میرا ریپوٹیشن کتنا خراب ہو جائے گا, لوگ دیکھیں گالیاں بک رہا. میری برائیاں ایسی نہیں ہوں گی جو آپ کو نظر آئیں, میری برائیاں وہ ہوں گی جو مجھے پتا ہے. آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا آپ کی برائیاں کون سی ہیں, کیوں. یہی کام ہے, برائیاں ختم کرنی ہیں, اچھائیاں اضافہ کرنی. ایک سوال ان سے کروں گا جو پچھلے سال بھی اعتکاف میں تھے, اس سال بھی اعتکاف میں ہیں, اور یہاں پر ایسے بھی ہوں گے جو کئی سال سے اعتکاف میں مسلسل آ رہے ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. وہ یہ ہے کہ 2 سال میں آپ کی کتنی برائیاں ختم ہوں اور 2 سال میں آپ کی کتنی اچھائیاں بڑھ گئیں. اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو عبادت دنیا میں آپ کو تبدیل نہیں کر رہی وہ آخرت میں بھی کچھ نہیں دلائے گی, وہ عبادت مؤثر ہوگی جو دنیا میں تبدیل کرے. میں نے تلاوت قرآن کریم کی, 1 مہینے میں 1 دفعہ پورا قرآن ختم کر دیا, میرے کردار پہ اثر پڑا. اگر نہیں پڑا اس کا مطلب ہے یہ تلاوت وہاں بھی کچھ نہیں کر پائے گی. یہاں پہ کچھ نہیں ہوا, وہاں پہ کیسے ہوگا؟ بہت غور کرنا پڑے گا. آسان ہوتا خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی بارگاہ کے اندر اتنی آسانی سے جہنم سے بچ جانا, جنت میں چلا جانا, تو اہل بیت نے 1000 دفعہ کی دعائیں کیوں بتائیں گی؟ کیوں کہتا یہ کرو؟ اس کا مطلب ہے کام مشکل کرنا. تو اپنے آپ سے حساب لیتے رہیے مستقبل کے منصوبہ بندی میں, مسلسل آپ کی برائیاں کم ہونی چاہیے, مسلسل آپ کی اچھائیاں بڑھنی چاہیے. اپنے آپ سے پوچھے حساب کیجیے گا, پچھلے سال جب میں آیا تھا تو میرے اندر کیا کیا خرابی تھی, اب کم ہوئی ہیں یا نہیں کم ہوئی؟ اگر نہیں کم ہوئی تو مجھے کیا ملا, کیا حاصل کیا تمہیں؟ آیا 3 دن رکے اور چلے گئے؟ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, آپ کے خیال میں نماز وہ ہے جو جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یا نماز وہ ہے جو نماز ختم ہونے کے بعد زندگی ہے؟ اصل میں نماز کہاں پر ہے؟ بہت اس کے اوپر غور کیجیے گا. مثلا میں مسجد میں گیا, زہر کا وقت آیا, میں مسجد میں گیا, میں نے 20 منٹ مسجد میں رک کر نماز پڑھ لی, اب باہر آ گیا, اصل نماز کون سی ہے؟ اصل نماز اب شروع ہوئی ہے, وہ تو 20 منٹ میں تھی ختم ہو گئی, اب شروع ہوئی ہے اصلی نماز, کہ مجھے دیکھنا ہے اس نماز نے مجھے دیا کیا ہے. اب بھی اگر میرا کردار, میں پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اب بھی جھوٹ بول رہا ہوں, پہلے بھی گالیاں بکتا تھا اب بھی بکتا ہوں, پہلے بھی ٹی وی دیکھتا تھا اب بھی دیکھتا ہوں, پہلے بھی میوزک سنتا تھا اب بھی سنتا ہوں, پہلے بھی لوگ مجھ سے اذیت میں تھے اب بھی اذیت میں ہیں, تو بھائی تمہارے اندر بدلہ کیا ہے؟ تمہیں عبادت کا فرق کیا پڑا پھر؟ آپ نے زیارتیں کی، آپ نے دعائیں پڑھی، میں تو ایک بات سوچتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنی زندگی میں روزانہ 5 دفعہ 3 دفعہ معصومین کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرتا رہے اور اسے کوئی تبدیلی نہ آئے؟ اس کا مطلب ہے زیارت کے اندر بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ زیارت بھی وہ زیارت نہیں بن رہی پھر اس کا مطلب ہے. اچھا کیوں نہیں بن رہی؟ بہت سادہ سی بات ہے، جب زیارت کرتے ہو تو یہ سوچتے امام سامنے کھڑے، اگر نہیں سوچتے تو یہ السلام علیکہ کہتے کس کو؟ ہوا میں بھائی السلام علیکہ، میں آپ سے کہوں السلام علیکہ، جس کا مطلب آپ کو سامنے کھڑا پایا تبھی تو کہہ رہا ہوں. آپ راولپنڈی گئے ہوئے ہو، میں یہاں مسجد میں آ کے کہوں السلام علیکم، اس سے کیا فرق پڑا؟ آپ ہو سامنے تو سلام کروں گا نا، آپ نے سوچا امام سامنے کھڑے، نہیں سوچا تو پھر زیارت کیا کی پھر؟ کس کی زیارت کی پھر؟ دیکھ رہے آپ چیزیں بے اثر کیوں ہو گئی؟ نماز اثر نہیں کر رہی، زیارت اثر نہیں کر رہی، اہل بیت کی مودت دلوں پہ اثر نہیں کر رہی، کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ اس وجہ سے اثر نہیں ہو رہا، تو سوچ ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے. اب آپ کو اللہ نے موقع دیا، ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں پوچھ رہا تھا دوستوں سے، آخری دن تو نہیں ہے کہیں جو میں بولوں پھر بیکار چلا گیا، آخری دن اب کریں گے کیا پھر؟ تو کہا نہیں ابھی ایک دن ہے. چلو ٹھیک ہے، ایک رات تو ہے نا کم سے کم سوچنے کے لیے، کچھ سوچیے اپنے بارے میں. اور اب وہ پہلا جملہ دوبارہ لے آؤں، میرا کیا ہوگا؟ میں نے قبر میں جانا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اعمال ختم ہو جائیں گے، قبر میں جاؤں گا، اب کیا ہوگا؟ اپنے دل کو مضبوط کیجیے، اللہ کے لیے مضبوط کیجیے، آپ نے اپنی اچھائیوں کو بڑھا